سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، گناہوں سے حفاظت۔ گناہوں سے حفاظت، سب گناہوں سے گر حفاظت ہے، سب گناہوں سے گر حفاظت ہے، تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا سکھایا ہے کہ اللہ ہم کو وہ رحمت عطا کر دیجئے کہ جس سے ہم گناہ سے بچ جائیں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے، اور جس جو گناہوں میں اصرار کے ساتھ ملوث ہو، سمجھ لو کہ اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تشقینی بمعصیتک، اور مجھ کو گناہوں کی وجہ سے شقی اور بدبخت نہ بنائیے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں میں بدبختی کی علامت ہے، شقاوت کی علامت ہے۔ گناہ سے بہت بچنا چاہیے، نفلی عبادات چاہے کم ہو لیکن گناہ سے بہت بچنا چاہیے، بے پردگی سے، بد نگاہی سے، غیبت سے، بدگمانی سے اور تمام بے حیائی کے کاموں سے خوب بچنا چاہیے، اور خوب ہمت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ ادھر آ جاؤ، باتیں نہیں کرو، چلو الگ الگ بیٹھو، ایک ادھر ایک ادھر۔ سب گناہوں سے گر حفاظت ہے، سب گناہوں سے گر حفاظت ہے، تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے، ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں، ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں، جس نظر بد پہ لعنت ہے، جس نظر بد پہ لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والے، دیکھنے والی، دکھانے والا، دکھانے والی، ان سب پر اللہ تعالیٰ سے لعنت کی بد دعا کی ہے، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو اور بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔
ان حسینوں کا حسن کیا دے، جس نظر بد لعنت ہے، ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں، جس نظر بد لعنت ہے، سب گناہوں سے گر حفاظت ہے، تو یہ سمجھو رحمت۔
عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت آ گیا، گھر اچھا بن گیا، گاڑی آ گئی، عیش و عشرت کے سامان آ گئے، مال خوب بھر گیا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو مال کے ساتھ کوئی لازمہ نہیں ہے کہ مال آیا تو اللہ کی رحمت آئی، اللہ کے عذاب کے ساتھ بھی مال آ جاتا ہے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال اور عیش و عشرت دیا ہے مگر ان پر عذاب مسلط ہے۔ تو اصلی رحمت اگر جانچنی ہو کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا غضب ہے، تو سمجھو گناہوں سے بچنے کی اگر توفیق ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے۔
حسن فانی سے زندگانی کو، حسن فانی سے زندگانی کو دور رکھنا رہے سلامت ہے، دور رکھنا رہے سلامت ہے۔
حسن خانی اگر سلامتی سے رہنا ہے تو نگاہ کی حفاظت کرو، اگر نگاہ کی حفاظت نہ رہی تو سلامتی نہ رہے گی، راستہ ٹیڑھا ہو جائے گا اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔
حسن فانی سے زندگانی کو دور رکھنا رہے سلامت ہے، سب گناہوں سے گر کی آخری منزل،
یعنی حسن مجازی کی عشق مجازی کا انجام آخری منزل اس کا گناہ پر ختم ہوتا ہے۔
ایسی الفت کی آخری منزل، کیسی ذلت ہے کیسی نفرت ہے،
کیونکہ اس کے مجازی کا انجام نفرت اور عداوت ہے۔ قاضی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے عشق مجازی کا انجام نفرت اور عداوت، کہ آخر میں جو ہے ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت ہو جاتی ہے، نظریں بھی نہیں ملاتے ہیں، بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے۔
ایسی الفت کی آخری منزل، کیسی ذلت کیسی نفرت ہے، ان سے سنتے ہو گالیاں کیوں تم، جن سے کہتے ہیں آپ الفت ہے، جن سے کہتے ہیں آپ الفت ہے، ان سے سن لے ہو گالیاں کیوں تم، جن سے کہتے ہیں آپ الفت ہے، ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے، تو یہ سمجھو حسن پانی کی گرمیاں، حسن پانی کی گرمیاں، حسن پانی کی گرمیاں پہلے نفرت ہے پھر
نصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو پکار رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے آگے بڑھو، یعنی نیک کاموں کو جلدی اختیار کرو، گناہوں کو جلدی چھوڑو، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض یعنی چوڑائی ایسی ہے کہ اس میں تمام زمین و آسمان سما جائیں. اتنی چوڑی اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اعدت للمتقین کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ تیار کی گئی ہے متقین لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. آگے ان کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک تو یہ خاص لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، یہ خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں دونوں حالات کے اندر یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور دوسری خصوصیت ہے کہ والکاظمین الغیظ، کہ اپنے غصے کو یہ پی جاتے ہیں، اور والعافین عن الناس لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور واللہ یحب المحسنین یعنی معاف کرنا ان کی عادت ہے، لوگوں کو معاف کرنا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. تو بھائی اس میں جو کہنے کی بات ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی آخرت کی طرف زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ دنیا ہمارا عارضی اسٹیشن ہے، جیسے ٹرانزٹ اسٹیشن ہوا کرتا ہے دنیا میں. تو دنیا کی فکروں سے ذرا نکل کر تھوڑی دیر کو مراقبہ جنت کا کرنا چاہیے، آخرت کا کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور گناہ صرف بدنگاہی نہیں ہے، گناہ صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، گناہ صرف چوری کرنا نہیں ہے، گناہ صرف نماز چھوڑنا نہیں ہے، اور گناہ صرف روزہ نہ رکھنا یا توڑنا نہیں ہے، اور گناہ صرف زکوٰۃ نہ دینا نہیں ہے، بلکہ بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے جو ہم مسلمانوں میں عام ہے، غیبت بھی بڑا گناہ ہے جو ہم مسلمانوں میں عام ہے، کینہ رکھنا بھی بڑا گناہ ہے جو ہم مسلمانوں میں عام ہے، حسد رکھنا بھی بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے تکبر اور عجب، یہ سب گناہ رکھنا دل کے اندر، دل کو اس سے پاک نہ کرنا، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. تو ذرا ہم کو اگر جن کو ان گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، بدگمانی کی، بدنگاہی کی، غیبتوں کی اور غصے کی، بے جا غصے کی اور تکبر کی اور عجب کی، تو بھائی ان کو جن کو عادت پڑی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا مراقبہ قبر کا بھی کریں، تھوڑا سا مراقبہ حشر کا بھی کریں کہ وہاں خدا تعالیٰ نے دوزخ میں کیسی کیسی خطرناک بچھو اور سانپ اور کیسی خطرناک آگ اور کیسے کیسے خطرناک ہوا ہے. اور جن کو عادت نہیں ہے گر جاتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، گر جاتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو عمر کے آخری حصے میں ہیں، بال سفید ہو گئے، تو پھر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کا مراقبہ کرنا چاہیے. اور یاد رکھو کہ بیماری کا تو علاج کرنا پڑتا ہے، استغفار اور توبہ سے گناہ معاف تو ہو جاتا ہے لیکن بیماری نہیں جاتی جب تک کہ علاج نہ کرے، تو ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تیزی کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی جنت کی طرف بلا رہے ہیں جو بہت ہی بڑی ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی. یہ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کیونکہ انسانی عقل محدود ہے، انسانی نظر محدود ہے، تو وہ کہاں تک اس کا احاطہ کر سکتی ہے. یعنی جنت تو ایک لامحدود مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے لامحدود بنائی ہے، جس کو چاہے جتنی بڑی جنت دے دیں. تو ایک مثال دی ہے کہ زمین و آسمان، چونکہ یہ جدید دور ہے نا، تو اس دور میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ زمین و آسمان کی کتنی وسعت ہوگی، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، کیونکہ زمین سے صرف ہماری زمین کا سورج، صرف ہماری کائنات کا سورج 9,30,00,000 میل دور ہے، سائنسدانوں نے بتایا ہے. تو اس دور میں سائنس کی وجہ سے اللہ کو پہچاننا اور آسان ہو گیا ہے، اور آسان ہو گیا ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں. اب یہ سورج ہی 9,30,00,000 میل دور ہے، پھر یہ ہماری کائنات کا سورج ہے جس کو سولر سسٹم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی کائناتیں ہیں، بڑی بڑی کائناتیں ہیں، اور کئی کئی کائناتوں کی ایک گیلیکسی بھی ہے. گیلیکسی وہ ہوتی ہے جس میں کئی کائناتیں جمع ہوں، پھر گیلیکسیوں کے بھی بڑے بڑے جھرمٹ ہیں. عجیب اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اتنی بڑی اور وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے. بجلی کی رفتار 1,86,00,000 میل دور، 1,86,00,000 میل فی سیکنڈ کی ہے، 1,86,00,000 میل فی سیکنڈ، یعنی یہاں بٹن دباؤ اور 1,86,00,000 میل دور ایک بلب ہو اور اس میں تار لگی ہوئی ہو تو ایک سیکنڈ میں وہ بلب جل جائے گا، اتنی تیز رفتار بجلی ہے. تو اس زمین میں سائنسدان کہتے ہیں کہ بعض ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی. اب معلوم نہیں اس کو کس طرح ناپا جائے گا، ناپ بھی نہیں سکتے کتنا فاصلہ ہے. تو یہ وہ جنت ہے جو اتنی عظیم الشان ہے. یہاں تو 200 گز کا پلاٹ، 400 گز کا پلاٹ، کسی کا 60 گز کا ہے. ہر آدمی اپنے پلاٹ کو وسیع کرنے کی کوشش میں دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے، مال بڑھانے کے چکر میں دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے، اپنا پیٹ کاٹتا رہتا ہے ساری زندگی کہ کسی طرح اپنے بچوں کے لیے کچھ بھلا کر جائیں، ان کے لیے زمین لے، منع تو نہیں ہے لیکن اپنے کو اندھا دھن اس کے اندر لگا دینا اس طرح سے کہ دین میں نقصان رہے، دین میں سستی رہے، دین میں غفلت رہے، یہ کسی طور بھی عقل مندی کا سودا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال کو وہی جمع کرتا ہے جو احمق ہوتا ہے، دنیا وہی جمع کرتا ہے جو احمق ہوتا ہے. تو کمانا تو منع نہیں ہے اور اچھا حال منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دین کو برباد کرنا، دین سے غفلت کرنا، دین سے سستی کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ارشاد فرمائے، وسارعوا، تیزی کرو اپنے رب کی طرف، تیزی کرو اس کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، تیزی دکھاؤ جو اتنی بڑی جنت ہے اور وہ تیار کی گئی ہے متقین لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، اور خوبیوں کے ساتھ ان میں خوبی یہ بھی ہے کہ وہ خوشحالی میں، بدحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقات دیتے رہتے ہیں. زکات تو دیتے ہی دیتے ہیں، اور منتوں کے اگر منت مان لی تو وہ دیتے ہیں، کفارہ قسم کا دینا ہو تو وہ دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ دودھ بلائی بھی کھاتے رہتے ہیں، یعنی صدقہ نافلہ بھی دیتے رہتے ہیں، نیک کاموں میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ خصوصیت تو یہ ہے، اور اس میں وہ گھبراتے نہیں کہ ابھی تنگی ہے، جب وسعت ہوگی تب ہم دیں گے، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ وسعت دیتے ہی جب ہیں جب آدمی تنگی میں خرچ کرتا ہے. تو بہرحال ان کو خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، دونوں حالتوں کے اندر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور ایک خصوصیت ان کی خاص یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ آتا ہے لیکن غصے کو وہ پی جاتے ہیں، نافذ نہیں کرتے، گھونٹ بھر لیتے ہیں صبر کا. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر، اور بہت گو ولولے دل کے ہمیں من مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں. غصے کو نافذ نہیں کرتے، غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، کہ ایک تو وہ لوگ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے. تو غصہ دیر سے آنا ایک اچھی صفت ہے، اور جلد جانا جو ہے وہ بھی اچھی صفت ہے کہ غصہ دیر سے آتا ہے جلد چلا جاتا ہے. تو سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد جاتا ہے، تو یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو غصہ جلدی آ جاتا ہے جلد چلا جاتا ہے. تو اس شخص کے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے کہ غصہ جلدی آ گیا، جلدی غصہ ہو جاتا ہے. لیکن جلدی چلا بھی جاتا ہے تو یہ اچھائی ہو گئی. تو دونوں نے ایک دوسرے کو معتدل کر دیا, برابر کر دیا. تو ایسا شخص نہ تو کسی تعریف کا مستحق ہے, نہ اس میں کوئی اچھائی رہی نہ برائی رہی غصے کے اعتبار سے. ایک شخص وہ ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, تو یہ سب سے بدترین آدمی ہے کہ غصے میں جلدی ہو جاتا ہے اور اس کا غصہ جلدی فروغ بھی نہیں ہوتا, تو یہ سب سے بدترین آدمی ہے. اور ایک آدمی ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, تو یہ بھی کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے. کہ غصہ دیر سے آنا یہ تو ایک اچھی صفت ہے, لیکن دیر سے جانا یہ ایک بری صفت ہے. لہذا ایک بری اور ایک اچھائی دونوں کو معتدل کر دیا, کوئی اچھائی باقی نہیں بچی. تو سب سے اچھا وہ آدمی ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بالکل بے غیرتی ہو جائے, کوئی بے حیائی کی بات پہ اس کو غصہ نہ آئے, خلاف شرع کام کو دیکھ کر اس کو غصہ نہ آئے. لیکن اصل چیز ہے اس کا نفاذ, اور اس کے نفاذ میں اس کی وہ مصلحتوں کو مد نظر رکھے کہ بھائی فوری سزا نہ دے. مثلا بچے نے کوئی ایسی حرکت کر ڈالی, غصہ آ گیا, تو بچے کو پہلے نظر سے ہٹا دے یا خود وہاں سے ہٹ جائے, اور پھر خوب سوچ سمجھ کر اگر اس کو سزا دینی ہو تب تو وہ سزا دے, ورنہ پھر اس کو پیار سے سمجھا دے. اور اس کو بڑوں سے, بزرگوں سے, علماء سے پوچھے کہ بچہ ہماری فلاں غلط حرکت کرتا ہے تو اس کی کیا سزا دینی چاہیے, دینی بھی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے کون سی عادت ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے نے جو ہے یہ برائی کی. کہیں ہمارے اندر یہ برائی تو نہیں ہے, ہم تو کہیں گالم گلوچ اور غلط غلط الفاظ غصے میں میاں بیوی کی تکرار, یا بچے والدین کو غلط جواب دے دیتے ہیں, سخت جواب دے دیتے ہیں, اسی طرح آپس میں جھگڑے کرنا تو بچے بھی پھر وہی زبان استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کی عادتیں ہمارے اندر تو کوئی نہیں ہے جو بچے کے اندر یہ چیز آ رہی. اسی طرح سے شاگرد ہے یا اور کوئی دوست یار ہے تو اس کو بھی اس کے اوپر غصہ آئے تو اس کو نافذ نہ کرے, پہلے اس کو سوچ لے. فوراً سزا دینے میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایک انگارہ ہے دل پر, جو ابن آدم کے دل پر ہوتا ہے انگارہ جلتا ہوا. تو جب یہ آدمی غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے اور رخصت, اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے اور اس کی خواہش نفس جو ہے اس چنگاری کو بھڑکاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں, جب غصہ آتا ہے رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں. تو یہ سب اسی کا اثر ہوتا ہے کہ خواہش نفس جو ہے اس کو ابھارتی ہے, بھڑکاتی ہے. تو اس طرح سے غصہ جو آتا ہے اس کو یہ لوگ پی جاتے ہیں. اور سب سے بہترین علاج اس کا تعوذ پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے, شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو غصہ بھی شیطان سے ہے. اور حدیث پاک میں جو ہے کہ قلب کے اندر یہ ایک چنگاری ہے غصے کی, تو یہ خواہش نفس یعنی تکبر کی وجہ سے غصہ بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, تکبر کی وجہ سے. کیونکہ غصہ بیجا غصہ وہی آدمی کرتا ہے جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے, جس پر نافذ کرتا ہے اس کو کمزور سمجھتا ہے. مثلا آدمی اپنی بیوی پہ غصہ کرتا ہے, چیخ چلاتا ہے, تو یہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور بیوی کو حقیر سمجھتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا حکم فرمایا, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس کو یہ حقیر سمجھ رہا ہے, یہ غصہ کر رہا ہے اور اس کو کمزور سمجھتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اگر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست نے یہ بات بتلائی اور بہت عقل کی بات کہی کہ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے, تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے اور اس کو دھمکیاں دے رہا ہے, اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور سوراخ میں سے جو دیکھا تو بیوی کے چار بھائی باکسر محمد علی قلعے کی طرح اور باڈی بلڈر قسم کے بڑے بڑے مسل بنائے ہوئے باہر کھڑے ہوئے اور اندر آنا چاہتے ہیں. تو اب فوراً جو ہے بیوی کے پیر پکڑے گا کہ بھائی دیکھو ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دینا, بھائیوں سے شکایت نہ کرنا. تو معلوم ہوا کہ بہادر نہیں ہے یہ, یہ کمزور سمجھ کر بزدل آدمی جو ہے کمزور پر غصہ کرتا ہے, بزدل آدمی اور متکبر آدمی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ, یہ غصے کو پینے والے. معلوم ہوا کہ غصہ تو آ سکتا ہے لیکن اس کو وہ پی جاتے ہیں. بالکل معدوم ہونا, غصے کا ختم کرنا یہ مطلوب نہیں ہے. تمام عادتیں, تمام جبلتیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں وہ سب کام کی ہیں, غصہ بھی کام کا, بس اس کا نفاذ غلط اور صحیح, اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا. اب کہو کہ بھائی غصے کا صحیح استعمال کیا ہے؟ غصے کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جہاں کوئی خلاف شرع کام دیکھے تو اس کو غیرت آ جانی چاہیے, اس کو اللہ کے لیے غیرت آنی چاہیے. لیکن اب اس کا نفاذ کیسے کرنا ہے, یہ علماء سے اللہ والوں سے پوچھ کر کرنا. اسی طرح سے میدان جہاد میں غصہ کام آتا ہے, کیونکہ وہاں اگر غصے کو پی گئے تو شکست ہو جائے گی. وہاں غصہ دکھانا ہے, اللہ کے دشمنوں کے خلاف یہ غصہ دکھانا ہے. وہاں حقیر فقیر عبد القدیر نہیں کہنا ہے کہ آپ جو ہے آپ سے مقابلے کے لیے حاضر ہوا ہے, وہاں ایسے الفاظ حرام ہیں. بلکہ وہاں تو کہنا چاہیے کہ تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں. وہاں تکبر سے چلنا چاہیے, وہاں تکبر دکھانا فرض عین ہو جاتا ہے. تو غصے کے لیے اس کا یہ کام ہے, غصے کا نفاذ یہاں کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا علاج بھی بتلایا ہے کہ غصہ اگر آ جائے, غصے کے آثار محسوس کرتے ہی کیا کرو کہ اپنی حیثیت کو بدل لو, لیٹ جاؤ پہلو کے بل, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, یہاں تک کہ زمین سے لپٹ جاؤ, یہ طلب بدو, لیٹ جاؤ لپٹ جاؤ اس سے. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ حیثیت میں تغیر, کھڑا ہونا ایک افضل درجہ ہے, بیٹھنا اس سے کمتر درجہ ہے. جب کمتر اعلیٰ درجے سے کمتر درجے کی طرف آ گئے تو غصہ جو اندرونی کیفیت ہے اس میں بھی تغیر آئے گا. اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جانا, اس سے بھی تغیر اور آئے گا. تغیر کے معنی نزول, اور غصے کے اندر کمی ہو جائے گی. اور اگر زمین سے چمٹنا سے استعارہ یہ ہے کہ زمین میں ہوتی ہے توازو, مٹی میں توازو ہوتی ہے, تو زمین سے لپٹ جانا توازو سے قریب ہو جانا ہے. تو اس طرح سے غصہ فروغ ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. اب سوچ سمجھ کر جو بات کہنی ہے کسی کو وہ کہہ دے, یہ ہے غصے کو نافذ کرنے کا طریقہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ, کہ اپنے غصے کو یہ لوگ پی جاتے ہیں. جنت کن کے لیے ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو خوشحالی میں بدحالی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور غصے کو پی جاتے ہیں. اور لوگوں کو معاف کرتے رہنا ان کی عادت بن گئی ہے, معاف کرتے رہتے ہیں. وہ کسی کی غلطی پر سوچتے ہیں کہ اگر ہاں ہم آج ان کو معاف کر دیں گے, کل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. تو اس لیے وہ پھر غصہ نہیں کرتے, اللہ کے لیے غصہ نافذ نہیں کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حکایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی, تو اس سے وضو کا لوٹا گر گیا جس سے آپ کے کچھ نقصان آ گیا. تو آپ نے اس کو گور کر دیکھا تو فوراً, چونکہ اس زمانے کی باندیاں اور غلام بھی سب اللہ والے ہوتے تھے اور فیض نبوت کو پائے ہوئے ہوتے تھے, تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھنے شروع کر دی, والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد کظم غیظن, کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس نے فوراً عرض کیا والعافین عن الناس, کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ قد عفا اللہ عنک, میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا. پھر اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ جا تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ حضرات ایسے تھے کہ اپنے نفس کے بندے نہ تھے, جہاں اللہ کا حکم آ گیا فوراً ہی جو ہے اس کے آگے سر جھکا دیتے تھے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, بات اصل تو یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے, اور ان کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں. تو ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے, میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ باتیں دین کی اسے مفید ہوتی ہیں جس کو کچھ آخرت کی فکر ہو, جس کو عاقبت کی فکر ہو. تو ہمیں عاقبت کی فکر پالنی چاہیے, آخرت کی فکر پالنی چاہیے, اور آخرت کا فکر کرنا چاہیے. تب تو یہ بات بنے گی, تب تو اس کی خصوصیات کو حاصل کرنے کا ہمیں داعیہ پیدا ہوگا. اور اگر ہماری نظر اس دنیا ہی تک رہی کہ بھائی یہ بچے بنانے ہیں, گھر بنانا ہے, اور نوکری یا دفتر اونچا کرنا ہے, اور یہ سب کرنا ہے, اور آخرت کی ہمیں فکر نہ ہو. تو پھر یہ باتیں ایسی ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ گوش گزار ہو جاتی ہیں. گوش گزار یعنی اس کان سے گزر کر دوسرے کان سے نکل گئی. گوش گزار کے میں نے یہ معنی رکھے ہیں. حالانکہ گوش گزار کے محاورے معنی یہ ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو سنا دی بات, اپنا مدعا آپ سے مطلب بیان کر دیا, آپ کو اطلاع کر دی میں نے. لیکن ہمارے یہاں گوش گزار اور طرح کی بات ہے کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دی, گزر گیا کان اس درمیان میں سے. تو یہ اس لیے کہ باتیں اس کو مفید ہوتی ہیں جو آخرت کی فکر پالے, اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کی جستجو اسے ہو, اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک جو میں نے ابھی سنائی, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ مسلمان کامل مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہے. تو سب سے پہلے زبان کو ارشاد فرمایا, تو بات یہیں سے شروع ہو رہی کہ یہ اوپر کی جو آیت ہے میں نے پڑھی, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اس آیت سے اس حدیث شریف میں ربط بھی نکلا ہے کہ بھائی یہ زبان جو ہے نا, یہ غصے کے نفاذ کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے, پہلا اسٹیشن ہے, پہلا عضو ہے. کہ دل میں جب یہ چنگاری بھڑکتی ہے, انگارہ غصے کا انگارہ بھڑکتا ہے خواہشات نفس کی وجہ سے, خواہش نفس کی وجہ سے, تو اس کی پہلے رگیں پھول جاتی ہیں, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, اور زبان فوراً ہی چلنے کو تیار ہو جاتی, فوراً ہی. کیونکہ اصل میں زبان بھی مثل دل کے ہیں, اور کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے, چہرہ دل کا ترجمان ہوتا ہے, زبان دل کی, جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے. اور زبان اتنا ہلکا سا لوتھڑا ہے نا گوشت کا, کہ فوراً یہ پھسل جاتا ہے. ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً زبان, ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں, جہاں کوئی بات ہوئی ذرا سی, کوئی غصے کی بات ہوئی تو بھی یہ زبان چلتی ہے, کوئی بحث ہو رہی ہو تو بھی یہ زبان چلتی ہے, کہیں غیبت کا مضمون چل رہا ہو وہاں بھی یہ زبان چلتی ہے, کھٹ سے بول لیتی ہے کچھ نہ کچھ, بعد میں چاہے افسوس ہو. فرماتے ہیں کہ زبان کا زخم کبھی اچھا نہیں ہوتا, تلوار کا زخم اچھا ہو جاتا ہے, تیر کا زخم اچھا ہو جاتا ہے, لیکن زبان کا زخم کبھی اچھا نہیں ہوتا. ایک دفعہ آدمی کچھ کہہ دے کسی کو اور اس کے دل کو لگ گئی, تکلیف ہو گئی, تو ہمیشہ اس کے دل میں قائم رہے گی کسی, کوئی نہ کوئی تاثر اس میں رہے گا. کیونکہ اگرچہ معاف بھی کر دیا, معافی تلافی بھی ہو گئی, لیکن اس کا تاثر ضرور رہے گا, وہ بات یاد آ جائے گی, جب دیکھے گا یاد آ جائے گی کس نے ہمیں ایسے ایسے کہا تھا. تو زبان فوراً چل جاتی ہے, تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا ذکر فرمایا کہ زبان جو ہے یہ اس سے انسان بہت جلدی بہت آسانی سے تکلیف پہنچا دیتا ہے اور گناہوں میں کثرت سے مبتلا ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, لا یزال لسانک کا رطب من ذکر اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر سے رطب اللسان رہے, اللہ کی یاد سے رطب اللسان رہے. تو غصے کے نفاذ, غصہ آتے ہی اگر ہم سب سے بہترین ذکر اس وقت کا جو علاج بھی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, تو یہ زبانی ذکر بھی ہو گیا. ویسے تو ذکر ایک بلیغ لفظ ہے, اللہ کو یاد کرنا یہ بلیغ لفظ ہے, تو رطب اللسان وہ بھی ہے, کل مطیع اللہ فہو ذاکر, کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے. کیونکہ انسان کا ہر عضو, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کل کے کل اللہ کے بندے ہیں, اور ہمارا ہر جز بھی اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا غلام ہے. جو کل غلام ہوتا ہے اس کا جز بھی غلام ہوتا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہماری آنکھ بھی غلام ہے, ہمارے کان بھی غلام ہیں, ہماری زبان بھی غلام ہے, ہمارے ہاتھ بھی غلام ہے, ہمارے پیر بھی غلام ہے, اور ہمارا دل بھی غلام ہے. یعنی کہ ہم کل کے کل بھی اللہ کے غلام ہیں, اور ہمارا بال بال اللہ کا غلام ہے, بال بال ذرہ ذرہ اللہ کا غلام ہے. تو ہر وہ مطیع جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, ہاں جتنے زیادہ اجزاء سے وہ عبادت کرتا ہے, اس کا ہر جز اللہ کا ذاکر ہے, ہر جز اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کا کوئی بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث نہیں ہے بلکہ اطاعت میں شمار ہو رہا ہے، اطاعت کرتا ہے، ہر جز سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی آنکھ بھی ذاکر ہے، اس کے کان بھی ذاکر ہیں، اس کی زبان بھی ذاکر ہے، اس کے ہاتھ بھی ذاکر ہیں، اس کے پاؤں بھی ذاکر ہیں، اس کے قلب و جگر، اس کی روح، اس کی ہر جز اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ اپنے ہر جز کو پابند کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے پر، مجبور کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذاکر ہے، سر تاپا اللہ کا ذاکر ہے، بال بال اس کا اللہ کا ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، زبان کی حفاظت کا ایک بہت بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا کہ بجائے اس کے کہ غصہ آتے ہی جو ہے ہم آل فال بکنا شروع کریں، اور کوئی بھی کام ایسا ہو، مثلاً ہر جگہ تعلیم ہے ذکر کی، لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نقصان پر ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی مال خدا نخواستہ چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا، گم ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان ذاکر ہو گئی، اور زبان ذاکر ہونے میں دل ضرور ذاکر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو قلبی ذکر کی بہت شوق ہے، حکیم الامت نے فرمایا کہ قلبی ذکر سے زیادہ، ذکر قلبی سے زیادہ ذکر لسانی افضل ہے، اس لیے کہ ذکر لسانی کے اندر لازم ہے کہ قلب ضرور مشغول ہوگا ذکر میں۔ ہاں، قلبی ذکر کے اندر ضروری نہیں کہ زبان ذاکر نہیں ہے، لیکن زبان جب ذاکر ہوگی تو دل ضرور ذاکر ہوگا، لہذا ذکر لسانی ذکر محض ذکر قلبی سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں قلب بھی مشغول ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان کو استعمال کرنا سکھلایا ہے کہ غصہ آ رہا ہے، بجائے اس کے بھائی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، فوراً ہوشیار ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر شروع کر دو، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، جو تعلیم ہے حدیث پاک میں غصے کے فروغ کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان سے غصہ شیطان سے ہے تو وہ فوراً بھاگ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر بھی ہو گیا، علاج بھی ہو گیا، اسی طرح سے یہ عملی علاج ہے کہ وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور لیٹا ہو تو اچھی طرح زمین سے چمٹنے کی جیسی وہ کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہو جائے اگر شریر غصہ آ گیا۔ اور اسی طرح ایک علاج ہے کہ کچھ پانی پی لے، وضو کر لے، کیونکہ یہ غصہ آگ سے ہے نا، تو آگ کا دفیہ کس سے کیا جاتا ہے؟ پانی سے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو پانی پی لے گا انشاءاللہ یہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور وضو کر لے گا تو سبحان اللہ یہ صغائر بھی اس سے معاف ہو جائیں گے، گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور وضو کرنے سے نور آتا ہے وضو کرنے کا۔ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اگر صبح سے لے کر رات تک کسی کا وضو ٹھہرتا ہو تو تمام نمازیں پڑھنا اس سے جائز ہے، ایک وضو سے جب تک وضو نہ ٹوٹے، لیکن فرمایا کہ اگر ہر نماز کے لیے ہم تازہ وضو کر لیں تو اس کا نور الگ ہی دیکھیں گے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لینا، اس سے زیادہ نور پیدا ہوتا ہے، اس سے زیادہ انشراح ہوتا ہے، دل کھلتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے۔ تو غرض یہ کہ غصہ جو ہے اس کے فروغ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف اس وقت زیر مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زبان کو پہلے بیان فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، پہلے زبان کو فرمایا پھر ہاتھ، کیونکہ سب سے پہلی چیز غصے کے بعد جو چلتی ہے وہ زبان چلتی ہے، زبان سے تکلیف پہنچتی ہے، گالی دیتا ہے تو زبان سے، غصہ آیا گالی، بعض لوگ گالی زبان پہ رکھیے، ہمارے حضرت نے مزاحن ایک قصہ سنایا، وہ سچا تھا کہ وہ علی گڑھ میں کالج میں ایک استاد کو گالیاں دینے کی بہت عادت تھی، بہت بڑی موٹی موٹی گالیاں، ہر بات بات سے بلا وجہ گالیاں۔ لڑکوں نے جب پرنسپل کو شکایت کی تو پرنسپل نے ان کو بلوایا اور کہا کہ آپ کے متعلق لڑکوں نے شکایت کی ہے کہ آپ بات بات سے گالی دیتے ہیں، بہت زیادہ گالی دیتے ہیں۔ انہوں نے گالی ہی دے کے کہا کہ کون فلانا کہتا ہے کہ میں گالی دیتا ہوں، اتنی عادت ان کو گالی کی پڑ گئی۔ بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، بات بے بات گالیاں، مفت کا گناہ۔ اور بعض لوگوں کو غیبتوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا محبوب مشغلہ ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ان کا محبوب مشغلہ ہے اپنے نور کو ضائع کرنا، ان کا محبوب مشغلہ ہے اپنی نیکیوں کو منجنیق پہ رکھ کر پھینک دینا، اور ان کا محبوب مشغلہ ہے دوسروں کے گناہوں کو اپنی گردن پہ ڈالنا. کیونکہ قیامت میں یہی حدیث پاک میں ایسے شخص کو قیامت کا مفلس کہا گیا ہے کہ وہ غیبتیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے شخص کی جس کی غیبت کی ہوگی اس کی نیکیاں، جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکیاں وہ مغتوب کو دے دی جائیں گی، اور اس کی اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو پھر نیکیاں کیا بچیں گی؟ تو مفلس ہو جائے گا. یہاں سے تو لے کے گیا تھا نمازیں اور تلاوتیں اور کثرت ذکر، سب کچھ لے گیا تھا یہاں سے، بڑی امید سے گیا تھا، لیکن گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ مفلس ہو گیا، وہاں کنگال ہو گیا. تو ایسے گناہوں سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لسان سے بھی، زبان سے جو ہے وہ حفاظت ہو، ایسا آدمی کامل. زبان سے کسی کو تانا دے دیا، جھوٹ بول دیا، چغلی کھا لی، اب ادھر کی بات ادھر جا کے لگا دی، اس کو چغلی کھانا کہتے ہیں، جس سے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے کہ اس کی بات اس کو لگا دی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة قطعا، جو چغلی کھانے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ زبان ہی تو ہے جس سے غیبت کر رہے ہیں، جس سے تانا دے رہے ہیں، جس سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک حدیث کی روایت کا مفہوم کچھ یوں یاد آ رہا ہے کہ زبان ہی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، زبان کی وجہ سے. تو فضول اللہ باتیں بھی اس میں آتی ہیں کہ جس بات میں جو ہے وہ کوئی نہ تو دنیا کا فائدہ ہو اور نہ ہی دین کا فائدہ ہو، یہ فضول اور لایعنی بات ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا. اگر مزاح بھی کرے تو ہمارے حضرت نے یہ نیت سکھائیے کہ مزاح بھی کرے تو ایسی شرط کے ساتھ کرے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، اور وہ جھوٹ نہ ہو، اور کثرت کے ساتھ نہ ہو کہ دل کو مردہ کرنے والا مزاح، اور کوئی اس کے اندر جو ہے ایسی بات نہ ہو خلاف شرع. تو مزاح بھی اس نیت سے کرے کہ اپنی طبیعت کو کچھ انشراح کرنے کے لیے کرے، تاکہ پھر اللہ کی عبادت میں انشراح کے ساتھ لگ جائے اور صحت بہتر ہو جائے. تو انگریزی کا مقولہ ہے لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن، کہ ہنسی جو ہے، ہنسنا جو ہے وہ بہترین دوا ہے. جو آدمی غمگین رہتا ہے، غمگین رہنے کا بھی ایک مرض ہے. دراصل ناشکر لوگ غمگین رہتے ہیں. جو آدمی ہر وقت غمگین رہتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اور رویوں سے لوگوں کے، تو یہ غمگین رہنا ناشکری کی علامت ہے. بعض لوگوں کو یہ غم پالنے کی بھی عادت ہے، تو ایسے غمگین لوگوں کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے. اچھا یہ ہے کہ لوگوں میں ملے جلے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور ان کی نازیبا بات اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو اس کو معاف کرے اور اس کو پالے نہیں، مگر نہیں غمگین رہتے ہیں. تو غمگین رہنا یاد رکھیں کہ علامت ہے ناشکری کی. تو ایسے ناشکر لوگوں کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس نیت سے ہنسنا کہ بھئی ہمیں اچھی صحت ہو جائے، صحت ہماری قائم رہے، تو یہ کوئی منع نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کھلکھلا کے بھی ہنسے ہیں اور مسکراتے بھی تھے. بعض صحابہ نے نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلکھلا کر مسکراتے تھے، کیونکہ آپ اکثر تبسم ہی فرمایا کرتے، لیکن بہت سی حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے بھی ہنسے ہیں. تو یہ ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنا وہ والا منع ہے جس کو منع کیا گیا ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غفلت کے ساتھ ہنسنا، گناہ کی بات پہ ہنسنا، گناہ کا کو زبان سے گناہ کی باتیں کہنا مزاح میں جس سے لوگوں کو ہنسی آئے، بےہودہ باتیں کرنا، ان سے دل مردہ بھی ہوتا ہے اور گناہ بڑھتے ہیں. تو فضول اور لغو باتوں سے بھی بچنا چاہیے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ. سیاسی تبصرے کرنا، حالات پہ تبصرے کرنا کثرت سے زیادہ، اور ان کی ایسی باتیں، سیاست دانوں کی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا، جیسے وہاں خود موجود تھے. کتنی وسوخ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کہ ایسے شخص جو بغیر تصدیق کے باتوں کو آگے بڑھائے. ادھر سے جھوٹ سنا آگے بڑھا دیا، ادھر سے جھوٹ سنا آگے بڑھا دیا، کوئی واقعہ ہو گیا اس کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیا، بڑا چڑھا کے مبالغے کے ساتھ بیان کر دیا. یہ سب کتنے گناہ ہماری زبان سے ہوتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن، اسلام کا کمال اس میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لایانی باتوں سے بھی پرہیز کریں. لایانی باتوں سے پرہیز کرنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ ارشاد فرما دیا بہت بہترین علاج کہ جب ایسے معاملات پیش آئیں, مثلا کہیں سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں, آپ فوراً ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رتب اللسان کر لو. کہیں غیبتوں کے انبار لگے وہاں سے ہٹ جاؤ اور اپنی زبان کو رتب اللسان کرو من ذکر اللہ. اسی طرح سے کہیں بحث ہو رہی ہے یا کہیں غیبتیں ہو رہی ہیں, کہیں جھوٹ یا دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں, فضول اللغ باتیں ہو رہی ہیں, وہاں سے ہٹ جاؤ اور اپنی زبان کو رتب اللسان کرو اللہ کے ذکر سے. تو ایک تو یہ کہ گناہ سے بچ گئے اس کا نور, اور دوسرے یہ کہ رتب اللسان ذکر اللہ سے ہو گئے اس کا نور, نور علی نور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہی سب سے اچھا ذکر غصے کے وقت جو ہے وہ تعوذ پڑھنا ہے, اور عمل یہی ہے کہ اس کو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائیں, بیٹھا ہو تو لیٹ جائیں, اور لیٹے لیٹے بھی اس طرح کے توازوں کے ساتھ, اور پانی پی لے, وضو کر لے, یہ سب علاج احادیث مبارکہ میں آتے ہیں. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ کامل مسلمان اگر بننا ہے تو ہم اپنی زبان کی مکمل حفاظت کریں, جتنی حفاظت زبان کی ہوگی اتنا ہی کمال اسلام حاصل ہوگا, کیونکہ زبان کے بعد ہی ہاتھ کا پھر جو ہے وہ موقع آتا ہے. تو جب زبان کی ہی حفاظت کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہاتھ چلانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور پھر فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہا اللہ عنہ, کہ مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو بھی چھوڑ دے, ان باتوں کو چھوڑ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو اصل مہاجر وہ ہے. ہاں, تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. ترک وطن کرنا یہ دین کے لیے ہی تو ہے, اور ترک وطن وہاں سے فرض ہو جاتا ہے جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے, آزادی نہ ہو دین پر عمل کرنے میں, ایمان کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے. تو اصل ہجرت کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہی تو ہے, دین پر عمل کرنا. اور دین تو کامل جب ہی ہوگا جب ان اعمال پر عمل بھی کریں گے جن کا حکم ہے, اور ان باتوں سے بچیں گے بھی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو اصلی ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا. اب چونکہ گناہوں کو چھوڑنا اور اعمال صالحہ کو کرنا, ایسی زمین جہاں کفر کا غلبہ ہو اور ظلم و ستم ہو, اس جگہ کو چھوڑنا پھر فرض ہو جاتا ہے, ہجرت فرض ہو جاتی ہے. تو پھر اصلی چیز کیا ہوئی کہ اصل عمل تو یہی ہے کہ ہم اس لیے ہجرت کر کے آئیں تاکہ ہم آج اپنے دین پر عمل کر سکیں, گناہوں سے بچ سکیں. تو یہ اگر نہ ہوا تو پھر کون سی ہجرت ہوئی؟ تو اصلی چیز جو ہے ہجرت میں ہے وہ اصل مہاجر وہ ہیں. اور جو لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے مشائخ کے قریب رہنے کے لیے اپنے خاندان گھر بار, بعض لوگ اپنا ملک چھوڑ کر آ گئے, بعض لوگ اپنا شہر چھوڑ کر اپنے شہر کے پاس رہنے لگے دین کی خاطر سے, بعض لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر دین کی خاطر سے اپنے مرشد کے پاس رہنے لگے, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ بھی خدا تعالی مہاجروں میں اس کو شمار فرمائیں گے کہ دین کے لیے اس نے ہجرت کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے, تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خصوصاً یہ زبان کی جو میں نے عرض کیا ہے کہ زبان کو ہم بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کریں. اور اس کا علاج یہ ہے, اگر کسی سے نہیں جاتی جلد بازی اس کو ہے بولنے کے اندر, تو اس کا طریقہ سکھلایا گیا ہے, اس کا علاج بتلایا گیا ہے. اول تو یہ کہ اپنے مربی سے جو ہے وہ درخواست کرے کہ ہماری زبان قابو میں نہیں رہتی, پہلے بول دیتے ہیں بعد میں افسوس ہوتا ہے, بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو گناہ ہو گیا, لایانی بات ہو گئی, غیبت ہو گئی, چغلی ہو گئی, جھوٹ ہو گیا. تو اس کے مختلف علاج ہیں, اس میں وہ بتائے گا آپ کو کہ اس میں جرمانہ بھی ہے. نفس کو اول تو خوب مشقت کے ساتھ اس کی مشق کرے, کیونکہ جس کو زبان, میں نے عرض کیا نا کہ زبان کو ہلانا بہت ہی آسان ہے, بہت جلدی یہ چل جاتی ہے, تو بہت مشکل ہے اس پر کنٹرول کرنا, لیکن مشق کرنے سے انشاءاللہ تعالی اس کی عادت پڑ جائے گی. اور سوچ کر بولنے کی, کہ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بول کر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سوچ کر بول لیا کریں, تو اس کی مشق کرنی چاہیے کہ فوراً ہم کوئی بات منہ سے نہ نکالیں، ضبط رکھیں، غصہ آئے تو جس پر غصہ آ رہا ہے یا تو اس کو نظر سے ہٹا دیں یا ہم خود وہاں سے ہٹ جائیں، اور پھر بعد میں ہم سوچ سمجھ کر اس کا رد عمل جو بھی مناسب ہو پوچھ کر اس کو کریں. اور اگر ہم جلدی بول جاتے ہیں، غلطی کر ڈالتے ہیں، تو اس پر پھر اپنے نفس کو جرمانہ کرنا چاہیے. اتنا جرمانہ کرے کہ جس سے نفس کو تکلیف ہو. فرمایا کہ نہ تو اتنا جرمانہ کرے حد سے زیادہ کہ مشقت کرے کہ وہ پھر کرنا مشکل ہو جائے اور اچانک چھوڑ چھاڑ بیٹھے، اور نہ ہی جو ہے اتنا کم کرے کہ اس سے نفس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر ممکن ہو تو نوافل پڑھ کے اس سے توبہ کریں، اور اگر اس سے نہیں جاتی ہو تو اپنی جیب سے کچھ خرچ کرے، اس میں صدقہ دیں، اور اس کو اتنا دے کہ جس سے نفس کو تکلیف ہو. تو اس طرح سے جو ہے یہ زبان کی حفاظت انشاءاللہ تعالی ممکن ہو جاتی ہے، اور بہت سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آنکھ کی حفاظت تو ہم مضمون بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ سر فہرست تو یہی مضمون ہے، کیونکہ اکثر برائیوں کی جڑ یہی ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں عرض کیا تھا، حضرت سے پوچھا بھی، حضرت نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، کہ اس دور کا ام الخبائث بدنگاہی ہے. اس دور کا ام الخبائث بدنگاہی کی وجہ سے جیسے گھر بار اجڑ رہے ہیں، موبائلوں نے ایک ایسی تباہی مچا دی ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں بھی منع کرتا ہوں، اگرچہ بچے نہیں مانتے، بچے بچے ہی ہیں اور چیز گھر میں موجود ہے، تو کہاں تک انسان منع کرے؟ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو دیکھ کر کوئی دین نہ سیکھے، مجھے دیکھ کر کوئی دین نہ سیکھے، بلکہ جو بات بیان میں ہوتی ہے، بزرگوں کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، ان کو دیکھنا چاہیے اور ان سے عقل پکڑنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. ہم بھی خطا کار ہیں، خطائیں سینکڑوں ہوتی رہتی ہیں، مگر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے موبائلوں سے انسیت نہ ہونی چاہیے، ان کے لیے ایک اجنبی چیز کی طرح ہونی چاہیے. ان بچوں سے بہت دور رکھیں، ان کی جو ہے یہ اگر ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں اور ان کا مستقبل برائٹ کرنا چاہتے ہیں، برائٹ کیریئر، برائٹ فیوچر اگر چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا فیوچر جو ہے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فیوچر یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اچھی تنخواہ ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھے اور ذرا لون بھی ہو، اور یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، عیش و عشرت کے سامان ہو. لیکن میرے عزیزوں، جو چیز چھوڑ کے جانے والی ہو اور جو چیز فنا ہونے والی ہو، وہ ہمارا فیوچر کیسے ہو سکتا ہے؟ فیوچر ہے ہی نہیں وہ جس کو چھوڑنا ہو، اور جو فنا ہونے والا ہو تو فیوچر ہی نہیں ہے، وہ تو تباہی ہے. تو یہ سب تو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے. ہمارا فیوچر تو آخرت ہے، وہاں ہمیں پلاٹ بنانا ہے، وہاں ہمیں پلاٹ لینے ہیں، وہاں ہمیں پراپرٹی لینی ہے، تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ عیش سے رہیں. وہاں کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی، وہاں کوئی نعمت نقص والی نہیں ہوگی، وہاں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وہاں کوئی مہنگائی کا سوال نہیں ہوگا، وہاں کوئی بجلی کے بل نہیں آئیں گے جس سے بل بلانا پڑے. اب جب وہ بل آتے ہیں مہینے کے آخر میں، ہم دے دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جلدی دینے کی، تو کوئی پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں بل بلانے جا رہا ہوں. اتنے بل آتے ہیں کہ آدمی بل بلا جاتا ہے. خصوصاً بجلی سے تو آج کل ہر آدمی پریشان ہے، اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو آج دو چار آدمی کھڑے ہیں، بس ان کو یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بجلی کا تمہارا کتنا آیا، ہمارا اتنا آیا، اور یہ چارجز لگ گئے، وہ چارجز لگ گئے. تو بھائی جنت میں یہ ساری مسائل تو ہوں گے ہی نہیں، وہاں تو عیش ہی عیش ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا. اور وہاں پر جو ہے کیا کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں جگہ جگہ ان کی وضاحت بھی فرمائی ہے، اور اس کو اختصاراً بھی فرمایا ہے، جس کے اندر بڑی بلاغت ہے، اس کی لامحدود بلاغت ہے، کہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ختم ہو گئی بات. جو کچھ تم چاہو گے، اشتہا کرو گے، خواہش کرو گے، وہ بھی ملے گا، اور جو تم مانگو گے وہ سب کچھ ملے گا. اور فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں کہ عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مجھے تو معلوم نہیں کہ وہاں انسان کو خواہش کرنے کی بھی فرصت ہوگی یا نہیں. اتنی نعمتیں ہیں. حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ جنت تو نعمتوں سے پر ہوگی، وہاں فرصت ہی کہاں ہوگی. یہ ایک نعمت استعمال کر رہے ہیں تو اس کو زوال بھی نہیں ہوگا، اور دوسری نعمت کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی. اس طرح سے نعمتوں کا فائدہ عارفین لوگ، جتنا عارف ہوگا خدا کا اتنا ہی اس کا درجہ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور سب سے بڑی نعمت دیدار الہی سے مشرف ہوگا. جتنا بڑا عارف ہوگا اتنا ہی زیادہ تعداد میں اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور اتنا ہی لذیذ اس کو نصیب ہوگا. ہر آدمی کو ایک جیسا دیدار نصیب نہ ہوگا. جس آدمی نے اپنے ایک دریائے خون عبور کیا ہوگا اللہ کی خاطر اور یہاں اللہ کا ہو کر رہا ہوگا، جس درجے میں یہاں رہا ہوگا، جس درجے کی محبت اور عرفان اس کو دنیا میں حاصل ہوگا، اس درجے کا خدا تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار ضرور بالضرور نصیب فرمائے اپنی رحمت سے، اور پل لذت دیتا دیدار، اعلیٰ ترین دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جنت کی نعمتیں بھی وہ اس کا بھی لطف اٹھاتے ہیں. عارفین کی یہ خاص بات ہے کہ وہ دیدار الہی کا بھی لطف اٹھائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا بھی لطف اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عارف کامل بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کاملہ سے نوازے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں ہم محنت کر لیں، یہاں ہم جان لگا دیں کہ ہم ایک بھی گناہ نہ کریں، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، اور نہ ہی ہاتھ پیر سے، اور نہ ہی دل سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ان البصر والفؤاد ان البصر والسمع والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں سے، آنکھوں کے متعلق بھی، اور تمہارے کانوں کے متعلق بھی، اور تمہارے دلوں کے متعلق بھی تم سے سوال ہوگا. ان سوالات کے لیے تیاری کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے. گناہوں پر کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے کو یہ سمجھا لینا چاہیے کہ دنیا میں ہم عیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم یہاں پر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے لیے مشقت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی بیٹھے بٹھلائے بغیر محنت کے ہم جنت دے دیں گے؟ نہیں، محنت کرنی پڑے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں ان کو پھر ہم اپنی طرف آنے کا راستہ بھی دیتے ہیں، اور انہی کو ہم ملتے ہیں. اور فرمایا کہ حفت الجنۃ بالمکاری وحفت النار بالشہوات، حدیث پاک میں ہے کہ ایک حدیث میں حفت ہے اور ایک حدیث میں حجبت ہے غالباً. تو ایک ہی بات ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو کچلنا پڑے گا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور دوزخ کو شہوات لذات سے ڈھانپ رکھا ہے، تو جو آدمی ان کی طرف بڑھے گا گویا وہ اس کا پردہ چاک کرے گا جہنم کا، اور وہ جہنم میں جا پڑے گا. ناپسندیدہ مرضی اپنی نفس کی جو ہے خواہشات کا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی بہترین تعریف فرمائی ہے اس دور کے لیے، بہترین، اس سے اچھی کوئی تعریف نہیں، کہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. نفس کی خواہش وہ خواہشات جو طبعی خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں، اس کو نفس کہتے ہیں. مرغوبات طبعیہ، طبیعت کی وہ مرغوبات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، اس کو نفس کہتے ہیں. یہ نفس کا تو کام ہی یہی ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو برائی پہ اکساتا ہی ہے، برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے، برائی کا حکم کرتا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ الا ما رحم ربی، ہمیں اللہ کی رحمت کا سایہ مانگنا چاہیے. اللہ کی رحمت کا سایہ، جو میں نے ابھی اشعار بھی پڑھے تھے، اس میں بھی یہی ہے کہ سب گناہوں سے گر حفاظت ہے تب یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہمارا مال خوب چلانے لگا ہے تو اللہ کی رحمت خوب برس رہی ہے، جیسا کہ لکھ دیتے ہیں ہذا من فضل ربی. ایسا نہیں ہے، مال کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کوئی شرط نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر گناہ سے حفاظت ہے تب سمجھو کہ اگر ہم ایک کمرے کے گھر میں بھی رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. چٹنی روٹی کھاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. اور سائیکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں. اور اگر گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، مال دولت کے انبار ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، لوگ سلام بھی کر رہے ہیں، لیکن گناہوں میں بھی ابتلا ہے، بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، کیبلوں میں راتیں کالی ہو رہی ہیں، موبائلوں میں راتیں کالی ہو رہی ہیں، اور جوانی اور صحت برباد ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کا سایہ نہیں بلکہ لعنت کا سایہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ عرض کیا مجھے بھی عمل کی توفیق دیں، اور سب سننے والوں کو بھی، سب مسلمانوں کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم. رواہ البخاری. حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. تشریح میں حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث اس وقت وارد ہوئی جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قبائل مہاجرین صحابہ میں سے تھے، انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی موت کے بعد ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور آنسو بہائے اور بہت عنایات فرمائیں. ایک عورت جو وہاں حاضر تھی کہا کہ اے ابن مظعون، بہشت تجھ کو مبارک ہو کہ عاقبت تیری بخیر ہے. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زجر و تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ غیب کے فیصلوں پر ایسے یقین کے ساتھ دعویٰ کرنا اور پھر روبرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جرت سے بولنا بے ادبی اور نادانی ہے. اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ دراصل آپ کا غلبہ استعظار عظمت اور کبریائی حق سے راہ ادب اختیار کرنا ہے اور حقیقت کلام کی مراد نہیں، یا یہ مراد ہو کہ عاقبت کا حال تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں، اگرچہ مجملاً آپ کو علم تھا کہ عاقبت جملہ انبیاء علیہ السلام کی بخیر ہے. یا مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ موت سے مروں گا یا قتل سے، اور نہیں جانتا کتنوں تم پر اگلی امتوں کی طرف سے عذاب نازل ہوگا یا نہیں. اور حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس آیت کے نزول سے قبل ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاقبت بخیر ہے. کذا قیل واللہ اعلم. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کرے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے معقولات اور مشروبات اور مرکوبات میں مشک یعنی مشک، آپ نے فرمایا ہے کہ سب خوشبوؤں میں پاکیزہ خوشبو مشک ہے. روایت کیا اس کو مسلم نے، اور آپ نے احرام کے قبل اور احرام کے بعد اس کا استعمال بھی فرمایا ہے. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں عمل کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كلنا واجعلنا لك. اللهم كلنا واجعلنا لك. اللهم كلنا واجعلنا لك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.